افضل وليلا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الوسروب. اللہ اللہ اللہ. احباب گرامی، ہمارا موضوع تصوف ہے. تصوف ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے. وہ حالت، وہ کیفیت جو حدیث جبریل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو الہ العالمین کو بالمشافہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس حالت کو نہ پا سکے تو کم از کم صورت حال یہ ہو کہ تیری عبادت میں یہ ایمان موجود ہو کہ خدا مجھے ضرور دیکھتا ہے. اس کیفیت کا، اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوششوں کا، اس کی تلاش کا، اس راستے پر چلنے کا، اس سارے کا نام تصوف ہے. بغیر کسی لفظی بحث میں الجھے ہوئے، لفظ تصوف کا مفہوم یہ ہے، خواہ کہیں سے لیا گیا ہو، کسی مادے سے مشتق ہو، کسی حالت سے کہا گیا ہو، اس کا مفہوم یہ ہے. ایک قانون عمومی ارشاد فرمایا ہے الہ العالمین نے، والذین جاہدوا فینا. بڑی عجیب بات ہے، ایسے لوگ جو کوشش پہ ہم رکھتے ہیں. جہاد ایک غیر منقطع محنت کا نام ہے، جہاد ایک مسلسل انتھک محنت کا نام ہے. ایسے لوگ فرمایا جو مسلسل پہم اور پوری قوت سے محنت کرتے ہیں، کس کام کے لیے؟ فینا. کتنی عجیب بات. تیر کھانے کی آوس ہے، تو جگر پیدا کر، سر فروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر. بنیاد تو یہ ٹھہری کہ آدمی فی نہ کو سمجھے، فی نہ سے مراد یہ ہوگا کہ اس آدمی کو جس پہلو سے پلٹو اس کے جسم سے اللہ ہی کی طلب پیدا ہو، اس کے دماغ کو کریدو تو اللہ کی عظمت کو سوچ رہا ہو، اس کے دل کو چیرو تو اللہ کے جمال کا متلاشی ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کو ٹھکورو تو اللہ کی طرف چلتے ہوئے پاؤ، اس کے گوشت رگ و ریشے خون کو ٹیسٹ کرو تو اللہ کی طلب میں بہرا ہو. فی نہ تو تب جا کر بنتی ہے کہ کوئی مانند بلال تڑپ رہا ہو پتھریلی زمین پر، مال آبرو تو چھوڑ دو، جان کے لالے پڑ رہے ہوں اور جب آواز نکلے تو بجائے ہائے نکلے نکلنے کے احد ان نکلے. کسی ضرب پر کسی چوٹ پر چیخ نہ نکلے بلکہ آواز نکلے، لب کھلے تو احد ان احد ان نکلے، تب جا کر فی نہ تو بنتی ہے نا. کمانے جا رہا ہو تو اللہ کی طلب میں، خرچ کرنے لٹانے جا رہا ہو تو اللہ کے لیے، لڑ پڑے تو اللہ کے لیے، سلو کا جویا ہو تو اللہ کے لیے، گھر ہو در ہو دیوار ہو بازار ہو، جس حال میں ہو جہاں ہو اللہ کے لیے ہو. اس حالت کو پہنچے عقیدتاً ذہناً اور پھر مجاہدہ شروع کرے، اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرے کہ اس کی ساری طلب ذات باری کے لیے، مرضیات باری کے لیے مختص ہو، اور وہاں سے چلنا شروع کرے، مجاہدہ شروع کرے. والذین جاہدوا فینا، میری تیری بات نہیں ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہے، عامۃ الخلق کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو کھڑے ہی اس مقام پر ہوتے ہیں. ابتدا ہی، طلب ہی، جنت و دوزخ، دار دنیا، زمین و آسمان، عرش و کرسی، نہیں کچھ نہیں، طلب ہی ذات باری کی ہو بنیاد. سینا تو میرے بھائی تصوف کی افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی طلب کا تزکیہ کیا جائے، میں کیا چاہتا ہوں. اگر اقتدار چاہیے تو سیاست کرے، دولت چاہیے تو کاروبار کرے، چوری کرے، دھوکہ دے، ڈاکہ کرے یا مزدوری کرے، ہر کام کا ایک راستہ ہے. شہرت چاہیے تو کوئی ناموری کا کام کرے. تصوف کی ابجد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو کر خالق کائنات کی طلب میں کمر بستہ، اس راہ میں عزت ملے اس کا احسان ہے، ذلت آ جائے اس کا امتحان ہے. راحت و دولت ہو اس کا کرم ہے، تنگی و ترشی آ جائے تو اس کی مہربانی ہے. کبھی سالوں کے مجاہدے لمحوں کی بیماری میں کٹ جاتے ہیں، کبھی کئی رمضان کے بعد جو برکت نصیب ہونی ہے وہ ایک دن کا فاقہ دے جاتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے کس کو کس راستے سے کہاں تک لے جاتا ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لے رشتہ الفت سرگردنم افغندا دوست نی کشد ہر جا کے خاطر پائے. بنیاد اور زمین ہے تصوف کے لیے طلب الہی. اس کے علاوہ کوئی طلب رکھتا ہے تو وہ صوفیوں کا وقت ضائع نہ کرے. اس راہ کے جو طالب ہوتے ہیں ان کا وقت ان کے لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ایک جرم تو یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طلب رکھتا ہے, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ جو اس کے طالب ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے اور ان کا وقت ضائع کرتا ہے. اس راہ پہ کسی کو چلنا ہو تو پہلے ساری خدائی کو چھوڑ کر صرف خدا کا طالب ہوگا, اور جب یہ حالت ہوگی تو اس سے شکوے اٹھ جائے, پھر شکایت کا موقع ہی اس کے پاس نہیں. بیماری ہے یا صحت, تنگی ہے یا فراخی, اقتدار ہے یا اقتدار سے محرومی, ہر حال میں یہ ساری چیزیں جب اس کا مقصد اور مطلوب ہی نہیں ہے تو ان پر اسے شکوہ کرنے کا حق کیا پہنچتا ہے. پہلے تو غم جہاں سے فارغ ہو, یہ فرش ہے, اس کی دیواریں اور چھت بنتا ہے جاہدو فینا, جو دے مسلسل فرائض اس کی دیواریں ہیں, اس کا چھت. طلب الہی خالص قریب نصیب ہو اور پھر فرائض پر سختی سے کار بند ہو جائے, پھر وہاں عمارت تعمیر کرے, دیواریں بنائے, چھت ڈالے اس پر. وہ نالے جو سجدوں میں دل سے اٹھتے ہیں, وہ آنسو جو سجدوں میں زمین پہ ٹپکتے ہیں فرائض کے, وہ ایک ایک آنسو, وہ ایک ایک آہ اس دیوار کے پتھر ہے, ایک ایک تسبیح, ایک ایک لفظ, اس میں سارے فرائض آ جاتے ہیں. نماز ہو, رزق کا حصول ہو, فرض حیات ہو, فرائض کو یوں پکڑے کہ جان جائے فرائض نہ جائے. اب چونکہ بلانا چاہتا ہے الہ العالمین کو, شہنشاہ جہاں کو, تو اس مقام کو اس کی شان کے مطابق آراستہ کرے. اس میں فرش فروش, اس میں فرنیچر, اس میں قالینیں, اس میں لائٹیں, اس میں فوارے, اس میں روشنیاں, اس کی دیواروں پہ رنگ و روغن, اس کی شان کے مطابق کرے جس کو دعوت دینا چاہتا ہے. یہ فنشنگ کیا ہے؟ یہ سارے نوافل ہیں. جس کی طلب ہے اس کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر نوافل کا اہتمام کرے. جب یہ سب کر لے تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ میں اس گھر کو خالی نہیں رکھوں گا, میں وہاں ضرور آؤں گا. لیکن تب بھی آئے گا جب تم نہیں رہو گے. جب تک میں رہے گی وہاں وہ نہیں ہوگا، تبھی ہوگا جب تمام سمت سے آنا سمٹ جائے گی، میں نہیں رہے گی. بڑی قیمتی زمین حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. یہ مکان پونے کھجروں میں نہیں بنتا، یہ مکان اجاڑ بیابان میں نہیں بنتا، یہ سب سے قیمتی زمین پہ بنتا ہے جس پہ سارا جہان لگتا ہے. اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری خدائی کو بیچ دے. دو عالم کو اس پہ داؤں پہ لگا دے کہ میں نے دو عالم چھوڑے یا اللہ، مجھے تیری ذات چاہیے، تیرا جمال چاہیے. وہ جو مقولہ ہے نا صوفیوں کا، صوفی دم ممال جاس، اسی بنا پر ہے کہ صوفی کا قتل کرنا مباح ہے اور اس کا مال لوٹ لینا کوئی کباس نہیں. عام آدمی اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا. کہنے والے نے اسی لیے کہا ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو دو عالم سے دست بردار ہو جائے، اپنی جان سے بھی فارغ ہو جائے، اس کا کسی پہ دعویٰ نہیں رہتا. اور اگر کوئی شے اپنی ملک میں رکھتا ہے، جان میری ہے یا مال میرا ہے یا وقت میرا ہے، تو پھر صوفی نہیں ہے. دو عالم کو دے دے اس پلاٹ کی قیمت میں جس پہ ایسا مکان بنانا چاہتا ہے کہ جہاں تجلیات ذاتی ہوں، جمال ذات باری ہو اور یہ شخص اس سے سیراب ہو رہا ہو، تو پھر وہ زمین خریدے جو اس مکان کے لائق ہے، اور وہ ہے فی نا کی زمین. اتنا حوصلہ کوئی کہاں سے لائے؟ ہماری تو امیدیں ہی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ سے وابستہ. ہم نے تو ایک بنا رکھا ہے خدا کی طلب کا ڈھونگ، امیدیں تو بتوں سے وابستہ، طلب خدا کی لیے. اور اگر اللہ عطا کرے اتنی ہمت، اتنی جرت ہو، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، سینا کی زمین پہ پھر ایک عمارت تعمیر کرے جس میں مسلسل لگا رہے اس کی تعمیر میں، ایک جوہد مسلسل ہے. فرائض جان سے زیادہ عزیز ہوں اور نوافل فرائض سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے، کیونکہ وہ فنشنگ ہے نا بھائی. یہ دیوار نہ بناؤ تو مکان بنتا ہے، میری فنشنگ سے بنتا ہی نہیں ہے. اور خالی دیوار تھوپ کر کھڑی کر دو تو کون شریف آدمی اس میں قیام کرے گا؟ فنشنگ کرنا ہی پڑتی ہے، اور فنشنگ بڑی قیمتی اور بڑی محنت سے کی جاتی ہے. اسی لیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باعتبار عقیدے کے فرض اور نفل میں فرق کرتے تھے، بلحاظ عمل کے فرق نہیں کرتے. جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، جتنا ٹھہر کر، جتنے سکون سے فرض ادا کرتے تھے، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی سکون و اعتدال کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ سنن و نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. ہمیں تو کپڑتے ہوئے دیکھے نا، تو ہمارے سنتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، فرائض اور طرح کے ہوتے ہیں. اگر آپ نے پہلے نہیں نوٹ کیا تو آج سے نوٹ کرنا شروع کر دیجیے. ہمارا سنتوں فرضوں کا انداز جدا گانا ہوتا ہے. صحابہ کرام اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فرض کے لیے کھڑے ہیں یا نفل. اور پھر میرے بھائی، فرائض سارے کے سارے پورے کرے، صرف نماز نہیں. جس طرح کمانا فرض ہے، جس طرح جہاں خرچ کرنا فرض ہے، جس طرح سے ملاقات اور عدم ملاقات، پوری زندگی میں جہاں جہاں فرائض آتے ہیں ان کو اسی اہتمام سے ادا کرے جس اہتمام سے نماز با جماعت ادا کرے. پھر فرائض کی تکمیل کے بعد سنن و نوافل آ جاتے ہیں. سنن و نوافل پہ بھی اتنا ہی اہتمام ہو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنن و نوافل دور کی بات ہے, نفس اور شیطان کے ساتھ مستحبات پہ مقابلہ کیا کرو. جو ہوش مند جرنیل ہوتا ہے وہ جنگ کو دوسرے ملک میں لے جاتا ہے, اگر وہاں تک نہ لے جا سکے تو کم از کم اپنے بارڈر پر تو لڑے. بارڈر کو چھوڑ کر بھاگ کر شہر میں آ بیٹھے میں یہاں لڑوں گا تو اس سے پرے کا علاقہ تو سارا اس نے دشمن کو دے دیا. مستحبات پر لڑو گے تو سنن و نوافل محفوظ رہیں گے, اور محنت کی فرائض پر آ کر کرو گے تو مستحب سے لے کر سنت تک تو شیطان کی زد میں چلے گئے. یہ کلے ہے نا, فرض کا کلا ہے, اس کے بعد سنت کی دیوار ہے, اس کے بعد نفل کی دیوار ہے, اس کے بعد مستحبات کی دیوار ہے. تو آپ باہری دیوار پہ لڑیں گے تو اندر کا کلا محفوظ ہوگا. مستحبات کو چھوڑنا شروع کر دو تو زد نوافل پہ آئے گی, اور نوافل کو اس لیے چھوڑ دو کہ جی اٹھا نہیں جاتا. جب نیند سے اٹھا نہیں جاتا تو طلب خدا کی کیوں رکھتا؟ جو گھٹنوں کے بل چل نہیں سکتا وہ یہ کیوں کہتا ہے مجھے گاڑی خرید دو میں کار چلاؤں گا؟ کار کیسے چلائے گا, سواری کب کرے گا؟ وہ کیوں کہتا ہے مجھے گھوڑا خرید دو میں نیزہ بازی کروں گا؟ جو پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اسے کیا حق پہنچتا؟ نوافل کے لیے اگر نیند چھوڑ کر نہیں اٹھ سکتا تو اسے اس میدان میں دخل دینے کا کس نے مشورہ دیا؟ اور بھی تو لوگ پھرتے ہیں جو فرائض کو بھی چھوڑ کر پھرتے ہیں, ذات باری کے وجود سے انکار کر کے پھرتے ہیں, میاں کسی اور گروہ میں شامل ہو جائے. یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. یا اللہ کے اوقات خراب کیے جائیں. جو شخص اس راہ پہ چل رہا ہو اس کا دامن پکڑ لیا جائے, ذرا رک جاؤ میں بھی چلوں گا, چلنے کا وقت آئے تو کہہ دے آپ کو تو ٹھہرایا تھا لیکن میں سو گیا. پہلے میرے بھائی زمین خریدو, اس پر عمارت کی تعمیر شروع کی, اور ایک ایک نسل میں ایک ایک تسبیح ایک ایک سجدہ ایسا ہو تابہ لرزہ دل سجودے تو زمین. زمین پہ پیشانی جھکے تو تجلیات رحمت متوجہ ہو جائے, خطہ زمین لرز اٹھے. پھر دیکھو تصور کیا آیا اور اس میں کیا بنتا. یہ مشتفاق کہاں سے کہاں پہنچتی ہے, لیکن اگر اتنی ہمت نہ ہو اتنا حوصلہ نہ ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی اس کا تعلق کیسے ملتا. میں منع نہیں کرتا کسی کو, یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ ہی دو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مردوں کا یہ شیوا نہیں ہے کمر سے تلوار باندھ لے ہاتھ میں ڈھال اٹھائی ہو اور میدان جنگ سے 50 میل دور بیٹھا اونگ رہا ہو کہ مجھے نیند آ رہی ہے. نیند آ رہی ہے تو گھر میں سو جا, اس سفر پہ کیوں نکلا ہے؟ یہ نیند کا سفر تو نہیں ہے. میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا نے اگر آپ کو اس راستے پہ ڈال ہی دیا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور اس ہمت اور اس جذبے کو الہ العالمین سے طلب کریں. خدا تیری مخلوق بے شمار ہے, مجھ سے لوگ حسین بھی ہیں, علم میں زیادہ ہیں, ورا تقویٰ میں زیادہ ہیں, بیان کرنے میں بے شمار خوبیوں میں مال و دولت میں زیادہ ہیں. اتنی وسیع آبادی سے اگر تو نے مجھ ناکارا کو اس راہ پہ ڈال دیا ہے تو مجھے ہمت عطا کر, اور پھر خود کوشش کرے. تو وہ فرماتا ہے تو لیٹ نہیں, تو وہاں کھلی رکھ, تجھے چلا کر لے جانا یہ میرے ذمہ. تو میرے بھائی اپنا تجزیہ کرو، اپنے ساتھ محاسبہ کرو، اپنی سوچوں کو، اپنی طلب کو جانچو، جہاں جہاں کھوٹ ہے نکال دو. دنیا میں اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تو آپ کے ایک آدھ دو تجارتی سفر جو اس بات پہ شاہد ہے کہ تجارتی امور میں بھی آپ جیسا ماہر کوئی نہیں. بے شمار دولت کما لے. اگر حکومت پہ نگاہ ہوتی تو حضور بغیر کسی لڑے بھڑے کے بہت بڑی سلطنت کے مالک ہوتے، کہ سارے کافر بھی کہتے تھے کہ آپ صرف ہمارے بتوں کی تکذیب چھوڑ دیں، آپ اپنے خدا کی پوجا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، بتوں کی طرف سے منع کسی کو نہ کریں، ہم آپ کو سارے عرب کا فرما روا تسلیم کرتے ہیں. فرمایا تم بے وقوف ہو، میں کوئی از خود کہتا ہوں؟ میں تو وہ کہتا ہوں جو میرا رب مجھے کہتا ہے، میں وہ کیسے چھوڑ دوں؟ حکومت چھوڑ سکتا، دولت چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے قیمتی ہیں. فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھو اور آسمان سے چاند جھپٹ لو میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو، میں تم سے سودا بازی نہیں کرتا، میں اب خود نہیں کہتا، میرا مالک، میرا محبوب، میرا مطلوب کہتا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں مشکلات میں گرا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم مشکلات میں. اس ہستی کی مشکلات کو دیکھ سمجھ سکتے ہو جو پوری روئے زمین پر اکیلا کھڑا ہے ایک مشن کے، اور روئے زمین پر سارے انسانوں پہ کفر کا قبضہ ہے. اتنے بڑے کفر کے سامنے ایک وجود مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے، کیسر و کسرا مقابلے پر، جزیرۃ العرب کے سارے کافر، کیا مدینہ منورہ کے ان دنوں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے جب پورے جزیرۃ العرب کے سارے کافر امڑ کر آ گئے ایک چھوٹی سی آبادی کچے گھروں کی جس میں 3000 افراد بستے؟ جزیرۃ العرب کے سارے نامور قبائل اور کفار خندق کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں، اور منافقین کہتے ہیں غر رہا اولائے دینہم، ان کو اپنے دین پر بڑا گھمنڈ ہے، غلط فہمی میں پڑ گئے، یہ تو اب ڈھونڈے نہیں ملیں گے، یہ کیسے بچ سکتے ہیں یہاں سے؟ حکم مبارک پر دو پتھر بندے ہیں پاکوں سے، لیکن کام کس میں لگے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو وہ کریں گے. ارے ایک ایک پائی پہ پھسلنے والے ہم لوگ، ذرا ذرا سی انانیت پہ بکنے والے ہم لوگ، ہمارے فرائض میں جان نہیں ہے، نوافل کی تو بات ہی کیا. ہمیں فلم دیکھنے کے لیے جاگنا پڑے تو ساری رات جاگ سکتے ہیں، ہمیں تماشا دیکھنے کے لیے جاگنا پڑے تو جاگ سکتے ہیں، ہم کسی بارات میں شامل ہو جائیں تو ساری رات شہر کی گلیوں میں پھر سکتے ہیں، نوافل کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو مسلم. ہم لقمے کو حلال نہیں کرتے، آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ جس مکان کی دیواروں پہ غلاظت چھپی ہو وہاں آپ اللہ کی طلب اور اللہ کی آمد کی توقع رکھتے ہیں؟ حرام کا لقمہ جو ہے یہ غلاظت ہے. حرام صرف خنزیری نہیں ہے، صرف غلاظت ہی نہیں ہے، جس چیز کو بھی شریعت نے حرام کہہ دیا وہ اس میں وہی خباثت پیدا ہو جاتی ہے، وہی گندگی، وہی بدبو، تو سب چیز اس میں آ جاتی ہے. محض گوشت کاٹ کر رکھ دیا جائے تو کتے کا گوشت اور بکرے کا گوشت علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا، کاٹ کر دو پیس رکھ دو دونوں گوشت ہی نظر آئیں گے. لیکن وہ حرام ہے، وہ حلال ہے. ایک ہی بکرا ہے، ایک بغیر ذبح کے مر گیا اور ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، تو گوشت میں کوئی بظاہر اس کے حجم میں، اس کے وجود میں، اس کی رنگت میں تو فرق نہیں ہو، اس کے اثر میں، اس کی کیفیت میں، اس سے جو آگے تعمیر چلے گی اس میں فرق ہوگا. حرام کھاؤ گے تو گویا ان دیواروں پر جو تم نے وجود ذات باری کو تشریف لانے کے لیے جو کمرہ تم بنا رہے تھے اس کی دیواروں پر تم غلاظت لے اترے. تو یہ جو اہل اللہ کی مجالس ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی اس لیے ہے کہ آدمی اپنے کو گھسیٹ کھینچ کر وہاں لے جائے تو ان کی صحبت سے وہ فی نا کی کوئی رتی نصیب ہو جائے. لیکن شیطان بھی فارغ تو نہیں بیٹھتا، جو ذرا نصیب ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اچکنے کو، چھیننے کو. خالی کمانا شرط نہیں ہے، اسے بچا کر گھر لے جانا بھی شرط ہے. آپ ملازمت کرتے رہیں کرتے رہیں اور مہینے کے آخر پر آپ کو 10,000 تنخواہ ملے اور آپ کے دفتر کے چپڑاسی دروازے کے باہر چھین لیں اور آپ فارغ ہو کر گھر چلے جائیں، تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. جو ذرا اس صحبت میں نصیب ہو پھر اسے اس کی چوکیداری اور حفاظت بھی کرے، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے اور اس کی پالشنگ کرتا رہے ذکر مدام سے صبح شام دن رات چلتے پھرتے. میرے بھائی، پیٹ کو حرام سے اور زبان کو جھوٹ سے روک لو. کھلونوں پہ مت بیلو، کھلونا خواہ سائیکل بنی ہو یا ہوائی جہاز، کھلونا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ کچھ نہیں دیتا آپ کو سوائے وقتی لمحاتی تسکین کے، جسے آپ حقیقی تسکین نہیں کہہ سکتے. یہ دنیا، یہ اس کی دولت، یہ سب کھلونے ہیں، ہر آنے والے کے سامنے پھیلا دیے جاتے ہیں اور ہر جانے والے سے لے کر رکھ لیے جاتے ہیں. تو جنہیں چھوڑ کر ہی جانا ہے ان میں الجھ کر طلبِ باری کو مت گنا. اور یاد رکھو، جہاں یہ جہد مسلسل ٹوٹے گا وہاں ساری برکات اٹھے گی. ایک شخص اعلی منازل پہ چلا جائے، بہت دور پہنچ جائے، جب فینا اٹھے گی تو ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی. زمین تو فینا ہے نا، کتنی بلند عمارت ہو اس کے نیچے سے زمین کھسک جائے. فینا زمین ہے، کوئی کہاں پہنچ جائے وہاں طلب باری چھوڑ کر کسی ذاتی خواہش میں گرفتار ہو جائے تو وہ ساری عمارت غرق ہو. یہ زمین مستقلاً صرف نبی کو الاٹ ہوتی ہے، نبی سے نبوت سلب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فی نا کی زمین اس کی مستقل جائیداد ہوتی ہے. ولی کی الاٹمنٹ عارضی ہوتی ہے. آپ دیکھیں معیت باری کے جتنے وعدے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اس طرف وصف ہے انسان کا، اس طرف ذات باری کی معیت ہے. لیکن یہ صابرین اگر کسی جگہ صبر چھوڑ دیں تو کیا معیت رہے گی؟ نفی ہو جائے گی، اب خود نفی ہو جائے گی. جب تک ادھر صبر موجود ہے ادھر جمال موجود ہے، ادھر ذات باری ہے. ان اللہ
ما صابرین، ادھر انسان کا وصف صبر ہے. اب اس نے صبر کو چھوڑ دیا. صبر کیا ہے؟ احکامات اور عوامر کی تعمیل پہ کمر بستہ ہونا اور نواہی کو چھوڑ دینے کا نام صبر ہے. جہاں سے خدا منع کر دے، اللہ کا حبیب منع کر دے، وہاں سے رک جانا صبر ہے. اور جس کام کو کرنے کا حکم دے دیں، اس میں کتنی بھی دشواری آئے، اس کام کو کرتے رہنا، اس کا نام صبر ہے. اب صبر چھوڑ دیں تو معیت باری فوراً اٹھ جائے. اسی طرح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اگر یہ لوگ کسان چھوڑ دیں تو میرے بھائی، بڑے عزم کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں قد نہیں ناپا جاتا، اس میں دولت پیمانہ نہیں ہے، اس میں علم بھی پیمانہ نہیں ہے. علم وہ جو علا کو علم عطا کر دیتا ہے، اور علماء حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کہاں سے سیکھا. شرط ہی نہ ہے. اللہ ایک دن ایک ساتھی نے اچانک سوال کیا، اور بڑا مزیدار سوال تھا. حافظ صادق صاحب اور میں بیٹھے تھے، ہم چائے پی رہے تھے سیالکوٹ. ایک ساتھی آ گئے ڈاکٹر صاحب، اور فوراً آتے ہی سلام کے بعد انہوں نے سوال داغ دیا. حضرت میں ساری رات پریشان رہا ہوں، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور شارق سے قریب ہے، اضرب حبل الورید. تو آپ نے اللہ کی تلاش میں لگا رکھا ہے، پھر اللہ کو کہاں سے ڈھونڈیں جب وہ شارق سے بھی قریب تر ہے. ایک دفعہ تو اس کے اچانک سوال نے مجھے بھی چکرا دیا کہ بات کیا کہتا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو میں نے عرض کیا، میرے بھائی میں کو علیحدہ کر دو. اب یہاں آئے ہو تو کہو گے میں آیا. میں کو کاٹ دو تو باقی کیا رہ جائے گا؟ خدا لایا. میں نے کیا، میں نے پایا، چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ خدا نے مجھے توفیق دی، خدا نے مجھے عطا کیا. اپنے آپ کو درمیان سے نکال دو، تمہارا اپنا وجود حجاب ہے. اور مشکل یہی ہے کہ انسان ہر جگہ میں کو لے آتا. یہ دو کام ہمارے کرنے کے ہیں، زمین، دیواریں، چھت، اور فنیشنگ اس کی، اور اس کی فرنیشنگ. فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے راستے تو ایسے لوگوں کے لیے کھلے ہیں، میں تو آنے میں دیر نہیں کرتا. مجھے کوئی کہیں سے چل کر آنا ہوتا ہے، میں تو ہر جگہ موجود ہوں. مجھے تم وہیں دیکھ لو گے، وہیں پا لو گے. جگہ خریدو جو اس مکان کے لائق، مکان بناؤ اور اس کی فرنیشنگ اور فنیشنگ کرو جو میری شان کے قابل ہو. مجھے وہیں بیٹھا دیکھو گے. اس سارے عمل کا نام ہے تصور. اور اس میں شیخ کا کردار کیا ہے؟ صحبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ اس حاصل صحبت کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں جمعے کی نماز میں عرض کروں گا. اب تھوڑی دیر ذکر کرنے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.